السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 104. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق قوم وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. ولتکن اور چاہیے کہ منکم ہو تم میں سے امتن ایک جماعت ایک امت یدعونا جو بلائے الی الخیر خیر کی طرف ویامرونا اور حکم دے بالمعروف اچھے کاموں کا وینہونا اور وہ روکے عن المنکر برے کاموں سے واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں. ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی مانی تفرقو جو فرقوں میں بٹ گئے واختلفو اور آپس میں اختلاف کیا من بعدی بعد اس کے ما جاءہم کہ آ گئیں ان کے پاس البینات واضح نشانیاں واولئک اور یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب عظیم دردناک سوری عظیم بڑا عذاب ہے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور برے کام سے روکتے رہیں, اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں فلاح پانے والے ہیں. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور واضح یا روشن نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. سورہ آل عمران کی بہت ہی سب سے امپورٹنٹ بلکہ قرآن کی بہت زیادہ اہم آیت ہے یہ کہ تم میں سے ضرور ہی ہونی چاہیے. ولتکن اور البتہ ضرور, یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پورے امت مسلمہ میں سے کچھ ایک گروہ ایک گروپ ایسا ہو جو خیر کا کام کرے, جو لوگوں کو یدعونا جو بلائے پکارے. کس طرف پکارے, کس طرف بلائے, کس چیز کی دعوت دے؟ الی الخیر, خیر کی طرف. اور وہ خیر کیا ہے؟ یامرون بالمعروف, کہ وہ حکم دے خیر کے کاموں کا, معروف کا, بھلے طریقے کا جو صحیح بات ہے. وینہون عن المنکر, اور وہ روکے برائیوں سے, منکر سے, بری چیزوں سے, بری باتوں سے, برے معاملات سے. اور کامیاب پھر یہی لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے, یعنی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے. اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ کہ صرف وہ مسجدوں تک محدود ہو جائے, مدارس تک محدود ہو جائے, اور صرف خود نیک کام کرتی رہے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, ذاتی نیک کام کرتے رہیں, یا اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کا کیا کہنا ہے کہ امت مسلمہ کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ کہ وہ خیر اور بھلائی کے کام کرے, ہے نا, بھلائیوں کا حکم دے, برائیوں سے روکے. آپ مجھے بتائیے ہمارے معاشرے میں آج کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ایز اے امت مسلمہ یا داعی دین کی حیثیت سے؟ کتنے لوگ ہیں ایسا کام کر رہے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے فرما رہا ہے کہ تمہیں ایک گروپ ایسا ضرور ہی ہونا چاہیے, یعنی سارے لوگ یہ کام نہیں کریں گے. اس لیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا, لیکن کچھ لوگ ضرور کرنے چاہیے. اگر وہ کچھ لوگ کریں گے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا, لیکن کچھ لوگوں کو کرنا ضروری ہے. حالانکہ ویسے تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی وہ کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے, یا ایمان کا سب سے کمزور درجہ کیا ہے کہ وہ دل میں اس کو برا جانے. یہاں پر مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ منکر کو جب تک آپ روکیں گے نہیں وہ خیر میں تبدیل نہیں ہوگا. یعنی ہم یہ سمجھتے کہ اچھا لوگ خود سے سمجھ جائیں گے یا برائی ہو رہی ہے تو ہونے دو, نہیں. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ یہ کام اسپیشلی کرنے کے لیے اٹھیں. اور کچھ علماء کہتے ہیں, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے علماء پر اور حکام پر اور جو معاشرے کے سربر آوردہ لوگ ہیں, یعنی جو معاشرے میں ہولڈ رکھتے ہوں, جو معاشرے میں یعنی معاشرے پر اپنا امپیکٹ ڈال سکتے ہوں, ٹرینڈ سیٹرز جو ہوتے ہیں, یا جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قوت طاقت دی ہو, کچھ عہدہ دیا ہو, کچھ جن کو صلاحیت دی ہو, ان سب پر یہ فرض ہے. اور ان کو یہ اپنا فرض نبھانا ہے, اٹھانا ہے اپنے علم کے ذریعے سے. تو اس میں پہلی بات تو آتی ہے کہ ہم کو یہ کام, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ذمہ کام فرض ہے. دوسری بات کہ معاشرہ چینج ہو نہیں سکتا جب تک آپ کے پاس قوت نہ ہو. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے حالات کو چینج نہیں کیا, وہاں آپ صرف ذہن بناتے رہے, ایمان پختہ کرتے رہے. اصل کام جب آپ نے کیا جس وقت آپ کے پاس قوت آ گئی تھی, جب آپ مدینہ میں آئے ہجرت کر کے اور آپ کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت آپ کو دے دی, ایک قوت آپ کو دی, آپ کے پاس پاور تھا وہاں پر. تو پاور سب سے مین چیز ہے, کسی بھی معاشرے کو چینج کرنے کے لیے پاور کی ضرورت ہے. اور تمام لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور بھلائیوں کا حکم دیں. اور اگر جن لوگوں کے پاس پاور ہے, قوت ہے, وہ لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں, تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حکام کو, اپنے لیڈرز کو, اپنے جو لوگ ان کے معاشرے پر اثر رکھتے ہیں, ان کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ ان کی ذمہ داری کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. تو یعنی یہ بھی علماء کی ذمہ داری بنتی ہے, سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکام کو اس کی طرف متوجہ کریں اور معاشرے میں اویئرنیس پھیلائیں اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, تاکہ بھلائی فروغ پائے اور برائی کا خاتمہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں اگر یہ کام نہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, کیا چیز پھیلے گی؟ اگر آپ معاشرے میں برائی دیکھتے ہیں, اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ برائی تو پھیلتی چلی جائے گی. اور برائی ہمیشہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے نا, جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے تو کیسے فوراً آگ پکڑتے چلی جاتی ہے آس پاس کے علاقوں کو, تو برائی بھی اسی طرح سے پھیلتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں آج سے 10 سال پہلے کوئی جو ایل جی بی ٹی کیو ہے کیا اس کا اتنا شور و غوغا تھا؟ اگر تھا بھی تو دبا دبا سا تھا. جب سے گورنمنٹس کی طرف سے اس کو سپورٹ ملنے لگا ہے, آپ دیکھیں وہ لوگ کتنا پھل پھول رہے ہیں. یعنی اس کو ایک نارملائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں جینڈر چینج کرنے کو یا اس ان ساری چیزوں کو, جبکہ کتنی خلاف فطرت بات ہے یہ, خلاف حق بات ہے یہ. لیکن آپ خود دیکھیں کیوں, کیونکہ اس کو سپورٹ مل رہا ہے نا, لوگوں سے بھی سپورٹ مل رہا ہے اس برائی کو, حکومتوں کی طرف سے بھی سپورٹ مل رہا ہے, تو وہ برائی دیکھیں کیسے نارمل ہوتی جا رہی ہے. تو آپ اگر برائی کو برائی بول کر روکیں گے نہیں تو وہ تو پھیلتی چلی جائے گی جنگل کی آگ کی طرح. اور ہر کوئی یہ سوچتا رہا, میں یہ سوچوں کہ آپ کر رہے ہیں آپ کریں گے, آپ یہ سوچے کہ میں کروں گی اور کرے کوئی بھی نہ, تو پھر کیا ہوگا, وہ برائی تو پھیلتی چلی جائے گی. تو ہم میں سے جو لوگ جہاں جتنی استطاعت رکھتے ہوں, ہر ایک, یہ اصل میں بیسیکلی تو یہ فرض ہے یہ سب پر, لیکن زیادہ ذمہ داری کس پر پڑتی ہے؟ جو معاشرے پر ہولڈ رکھتے ہیں, جو سوسائٹی پر ہولڈ رکھتے ہیں, ان لوگوں پر زیادہ ذمہ داری آتی ہے اس کی. اور اگر یہ کام نہیں کیا جائے تو پھر کیا ہو, برائی پھیلتی چلی جائے, یہاں تک کہ پھر زنا عام ہو جائے, شراب عام ہو جائے. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون فطرت سنا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتی. تو ہمارے اندر تغیر کی, تبدیلی کی کوئی اگر ہمارے اندر کوئی خواہش, کوئی بے چینی ہی نہ رہے تو یہ کام کیسے ہوگا؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, آپ کی, میری, ہم سب کی. یعنی کوئی بھی اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا, یعنی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو یہ امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت ہی اہم ستون کہہ سکتے ہیں آپ, اس کو پلر کہہ سکتے ہیں, جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اور قرآن اور حدیث دونوں میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زمین پر خلافت کا ذکر کیا ہے کہ کون اس کے مستحق ہوں گے, تو ان کی صفات کے بتائی گئی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے, اور تیسرے نمبر پر ان کی کوالٹی یہی بتائی گئی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے ہوں گے. تو اسی لیے بعض علماء نے اس کو فریضہ عین بتایا ہے. ان کا خیال ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی علمی سطح کے مطابق, اپنے اپنے سورس کے مطابق, اپنے اپنے ایریے کے مطابق اس کام کو انجام دے. اور یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے. یعنی آپ اس کو فرض کفایہ نہیں کہہ سکتے اس کام کو, بلکہ یہ فرض عین ہے, سب کے لیے ہے یہ. یعنی جس کی جیسی استطاعت ہے. لیکن یہاں خاص طور سے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو خاص طور سے ماہر ہیں اس کام میں, جنہوں نے اسپیشلی دین کا علم حاصل کیا ہے, جو شریعت کے علوم کے ماہر لوگ ہیں, جو شریعت کے علوم کو خاص طور سے حاصل کرتے ہیں, جو دعوت کے آداب سے واقف ہوتے ہیں کہ دعوت دین کیسے دینی چاہیے, تو ان لوگوں کا تو اٹھنا بیٹھنا, ان کا سانس لینا ہی یہ کام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ فرض عین ہوتا تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر نہ کر دے. اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا, اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. لیکن ہر مسلمان کو اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے جو اس کی استطاعت میں ہے. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو یہ کام کریں اور پھر جو مقصد ہے اس کو وہ حاصل کر سکیں. تو یہ ایک جانا پہچانا اور مانا ہوا اصول ہے کہ جب کسی خاص کام کا حکم دیا جائے تو اس میں ان تمام کاموں کا حکم شامل ہوتا ہے جو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, پھر جہاد سے لے کر علم سیکھنے تک اور چھوٹے موٹے معاملات بھی, جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ضروری ہے, وہ بھی ایک حکم ہے. جب اسلامی حکومت ہوگی یا جو اس وقت حالات ہوگی اس لحاظ سے ہر کوئی خود اکیلے نہیں نکل کھڑا ہو سکتا میدان جہاد میں نکل کر, تو اس کے لیے جو سامان تیار کیا جائے گا یعنی دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے جو سامان تیار کیا جائے گا وہ سب اس تیاری میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ علم سیکھنا جس کی مدد سے نیکی کی طرف بلایا جا سکے, اور علم اور رہنمائی کے لیے پھر مدرسے قائم کرنا, مسجدوں کی تعمیر جہاں پر علم پھیلایا جاتا ہو, اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا, اس کے لیے عملی اور مالی مدد, چاہے وہ پرنٹنگ کا کام ہو, چاہے وہ ایسے لوگوں کو جو پڑھا رہے ہوں ان کی تنخواہ کا کام ہو, وہ سب اس میں شامل ہیں. تو جو لوگ بھی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اس کے لیے کمر بستہ ہیں, یہ خاص مومنین ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی مفلحون ہیں, فلاح پانے والے ہیں, یعنی کامیاب ہیں, اور وہ آخرت میں ہر قسم کے خوف سے اور رنج سے محفوظ رہیں گے. اور احادیث میں بھی ہمیں اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ تم یہ ضرور یہ کام کرتے رہو, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ورنہ ایسا ہوگا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہم سب پر آتی ہے. جی, آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس سے واقف ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ وہی نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہوگی کہ جب آپ کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو پھر آپ کو ضرور اس سے واقف ہونا چاہیے, اور آپ کو اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو مثال دی تھی نا کہ جب کسی کمپنی میں کسی پروڈکٹ کے لیے کوئی ریپرزینٹیو کو رکھتے ہیں اس کو سیل کرنے کے لیے, مارکیٹ میں لانے کے لیے, اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے, تو آپ نے دیکھو گا اس کو پہلے ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے, اس کو اس چاہے وہ مشین ہو چاہے کوئی پروڈکٹ ہو کوئی بھی چیز ہو وہ ایکس وائی زیڈ, تو اس کی ساری معلومات اس کو دی جاتی ہے, اس کے لیے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے یا کیسے یوز کرنا ہے اس کا طریقہ اس کو بتایا جاتا ہے, اس کو ٹریننگ کے لیے پہلے بھیجا جاتا ہے. جب اس کو اچھی طرح سے ہر چیز میں ماہر کر کے بلایا جاتا ہے تب اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے, ہے نا, یہی اصول ہے نا دنیا میں بھی کار فرما. لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ نہ ہم اس کے لیے دین کی دعوت دینے کے لیے نہ ہم پہلی بات تو وہ کام کو ضروری سمجھتے ہیں, اور اگر کر بھی لیا تو پھر کیسے کرتے ہیں, کچھ آتا نہیں اور کرنے کے لیے نکل گئے, اور اسی لیے جہاں پر جو چیز بولنا چاہیے جو بات بولنا چاہیے وہاں پر کچھ اور بول دیتے ہیں اور لوگوں کو الٹا متنفر اور ایک طرح سے دین سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو جو ریپرزینٹیو ہونا چاہیے وہ خود ماہر ہو, وہ خود اس کی ہر اونچ نیچ کو جانتا ہو, اس کو معلوم ہو کہ لوگوں سے کب کہاں اور کیسے بات کی جائے, یا فی الحال کون سا موقع ہے بات کرنے کا کہ کس بات پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے جس سے لوگوں کے دل نرم ہو اور وہ دین کی طرف آئیں. تو یہ چیز آنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور قرآن میں کئی جگہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ, یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو ان کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کہ وہ جب اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں تو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دیتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلہم بالتی ہی احسن, کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور لوگوں سے مجادلہ کرو, یعنی اگر کوئی آرگیو کرنا بھی ہو تو بہترین طریقے پر. تو اسی سے تو پھر دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ ہم کو بتا دیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہی ہے تو پھر کیسے طریقے کس طریقہ کار کو آپ کو اپنانا ہوگا, اختیار کرنا ہوگا. تو آپ خیر, ہم سب خیر امت ہیں, یہ کام ہمیں انجام دینا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. آگے جو بات بتائی گئی, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے, یہی لوگ ہیں جن کو عذاب ہوگا. اب دیکھیں اوپر فلاح کی بات کی گئی کہ وہ کامیاب ہوں گے, مفلحون ہوں گے, اور نیچے بات کی گئی کہ جو لوگ تفرقوں میں بٹ گئے. تفرقہ بازی کیا ہوتی ہے؟ ایون ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں, ان کے پاس دلائل آ چکے تھے, ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے کہ ہر فرقے کو گمراہ فرقہ قرار دینا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھنا. لیکن یہاں پر تو اصل میں اہل کتاب سے بات کی گئی کہ جو یہود اور نصارہ تھے, جو بالکل ہی ان کا معاملہ الٹا ہو گیا تھا. لیکن خود مسلمانوں میں بھی کئی لوگ فرقوں میں بٹ گئے, بعد میں باطل نظریات کو انہوں نے اپنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو فرقوں میں نہ بٹ جانا, فرقہ واریت مت پیدا کرنا. اور یہاں پر اس سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ بھی ہے جو بے شمار فرقوں میں بٹ گئے, اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہود 71 یعنی 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, جن میں سے ایک فرقہ کے سوا سب دوزخی ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرا اور میرے صحابہ کے راستے پر چلا, یعنی وہ فرقہ اسی راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. ترمذی کتاب الایمان. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گمراہ فرقہ اس کی جو بنیادی جو بات ہوتی ہے, جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے, وہ بدعت پر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہر فرقے کے مسلمان کو اس بات کی ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ جس بھی عالم کو وہ فالو کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا عقیدہ گمراہی والا ہو, یا اس کا طریقہ رسول اکرم اور صحابہ سے ملتا جلتا نہ ہو. اگر اس کا طریقہ رسول اکرم اور صحابہ سے ملتا جلتا نہیں ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہی فرقہ گمراہی والا فرقہ ہے. اور یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں, علماء کرام خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیشہ گمراہ فرقوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو رہنما ہوتے ہیں, وہ موجد ہوتے ہیں یا عالم دین ہوتے ہیں, اور بہت ہی ذہین فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز پر یعنی استنباط پر, تاویل پر دسترس رکھتے ہیں. اچھے خاصے وہ لوگ ماہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ماسٹرز ہوتے ہیں وہ لوگ. لوگوں کو کیسے ان کے ذہن کو کیچ کرنا ہے, کیسے ان کو قید کرنا ہے, وہ اس پر اچھی طرح مہارت رکھتے ہیں. اور وہ لوگ زیادہ تر جو متشابہات والی آیت ہیں اسی سے کچھ نہ کچھ نکال کر اس کی غلط تعویل کرتے ہیں, یا اپنے جو غلط ان کا عقیدہ ہے, جو بدعت والا ان کا عقیدہ ہے, اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے کہ لوگ ہمارے ہی فرقے کو بس فالو کریں, ہماری قیادت کو تسلیم کریں. اور کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے مالی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں, مالی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کسی ایک فرقے کے قائد کے پیچھے نہ چل پڑے آنکھیں بند کر کے, کہ وہ بہت بڑا عالم ہے, بھلا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے, یا بھلا وہ شخص دوسروں کو کیسے غلط راہ پر ڈال سکتا ہے. اس کو تحقیق ضرور کرنی چاہیے جس کو فالو کر رہا ہو, ورنہ پھر وہی والا معاملہ ہوگا کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم, ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ. اور فرقہ بازی کو پھر کفر بھی کہا گیا ہے, کیونکہ آگے کی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے, یوم طبیعت وجوہم وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. یوم جس دن طبیعت سفید ہوں گے وجوہ چہرے, کئی چہرے, وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ کئی چہرے, فاما الذین پس لیکن وہ لوگ اسودت سیاہ ہوں گے وجوہم ان کے چہرے, ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا کفر کیا تھا تم نے بعد ایمانکم بعد اپنے ایمان کے, فذوقوا تو اب العذاب چکھو مزہ عذاب کا, فذوقوا العذاب تو اب عذاب کا مزہ چکھو, بما کنتم بوجہ اس کے کہ تکفرون جو تم کفر کرتے تھے. واما الذین ابیضت وجوہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. واما الذین اور لیکن وہ لوگ ابیضت سفید ہوں گے وجوہم چہرے ان کے, ففی بس وہ رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس دن جب کچھ کے کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے, تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کیا تھا, لہٰذا جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. اب یہاں پر اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے, کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے. اب دیکھیں یہ کب ہو سکتا ہے, یعنی جب آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہوں, جب آپ نے اپنے عقیدے کو درست کیا, آپ قرآن اور سنت کو مانتے ہیں اور آپ صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے ہیں, تو آپ سیدھی راہ پر ہیں. اور اسی بنا پر چونکہ آپ سیدھی راہ پر ہیں, آپ لوگوں کو بھی اسی سیدھی راہ کی دعوت دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے ایسے لوگوں کے چہروں کو روشن رکھے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک اور کیا چیز ہے جو انسان کے چہرے کو روشن کرتی ہے قیامت کے دن, رسول اکرم پہچانیں گے اسے اپنی امت کے لوگوں کو, وضو کے اعضا ہے نا, وضو کی اعضاء کی وجہ سے رسول اکرم اپنی امت کو پہچان لیں گے. تو اس کا یہ بھی اس کا مطلب ہو, یہاں پر آیت کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ روشن ہوں گے, یعنی ان کی دنیا میں کی گئی نیکیوں یا اعمال کا اثر ان کے چہروں پر پڑے گا قیامت کے دن, جس کی وجہ سے ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے. ایک اور ہمیں ریزن ملتا ہے چہروں کے چمکنے کا, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پہنچانا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, چمکتا دمکتا رکھے. ندر اللہ عمر سمع منا حدیثم فرب مبلغ ہو او امن سامع, کہ ندر اللہ, اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے, چمکتا دمکتا رکھے, خوش و خرم رکھے اس شخص کے چہرے کو جو مجھ سے حدیث سنے, میری بات سنے, اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچائے. سبحان اللہ, یہ بھی چہروں کے روشن ہونے کا ایک طرح سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر امت مسلمہ کی بات کی گئی ہے, پھر بعد میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جو تفرقے میں پڑ گئے تھے, جو فرقوں میں بٹ گئے تھے. اور فرقہ بازی یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے کفر کی وجہ سے. تو فرقہ بازی دراصل کفر تک لے جاتی ہے انسان کو. تو ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے؟ یعنی ایک تو وہ ہے جو حق پر ہوگا فرقہ, ایک گروہ, ایک وہ ہوگا جو گمراہ لوگ ہوں گے. یہاں پر ایمان لانے کے بعد کفر کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں کہ کوئی نصارہ بن گیا, کوئی ہندو بن گیا, کوئی یہود بن گئے, نہیں, بلکہ یہاں کیا مطلب ہے کہ اپنے دین میں بہت سی بے اصل اور باطل باتیں شامل کر لینا, یہ جو ضروری باتیں ہیں اس کا انکار کر دینا, اور ملحدانہ غلط سوچ کے عقائد اور خیالات کو دین میں شامل کر دینا کہ اصل دین کہیں سے کہیں نکل جائے اور دوسری باتیں اس میں شامل ہو جائیں, یہ کفر دونا کفر ہے. اور انہیں سب باتوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی قیامت کے دن روشن چہرے تو صرف ان لوگوں کے ہوں گے جو صحیح اور حق دین پر قائم تھے, جو حق ہے اس پر ثابت قدم رہے, یہ لوگ اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے. اور جو لوگ گمراہ فرقوں میں شامل ہو کر جنہوں نے کفر اختیار کیا, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں وہی دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دینداری کا لبادہ اوڑھ کر وہاں پر دین میں نئے خیالات کو شامل کرنا, نئی سوچ کو داخل کرنا جس کا اصل دین سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو, یہ دراصل کفر ہے. اور آپ نے دیکھو گے کہ آج کل زیادہ تر لوگ جنہوں نے دین کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے وہ یہی کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کتنی بدعت اور کتنی خرافات اتنی عام ہو گئی ہیں حد سے زیادہ, اور لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم اپنے عالم کی بات مانیں گے, کسی اور کی بات نہیں مانیں گے. تو فرقوں میں بٹنا اور غلط خیالات کو دین کا نام بنا کر پیش کرنا, یہ کفر ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے یہاں پر اصل میں؟ ففی رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی جنت. تو جب مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی ساری تگ و دو, بھاگ دوڑ, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے, اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اصل میں. یعنی اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں غرق ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رحمت کیوں نہیں برسائے گا, کیوں نہیں رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر. تلک آیت اللہ نتلوہ علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. تلک آیت, یہ آیتیں ہیں اللہ کی, تلک آیت اللہ, یہ اللہ کی آیتیں, نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں, علیک بالحق آپ پر حق کے ساتھ, وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ یرید ارادہ کرتا ظلما ظلم کرنے کا, للعالمین جہان والوں کے لیے. یہ ہے اللہ کی آیت جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکے, اور لوگ وہ سیدھے راستے کو ایکسیپٹ کریں, اپنائیں, اور اس سے صحیح دین کو معلوم کریں. لیکن اس کے باوجود لوگ جب کتابوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں, رسولوں کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ راستہ گم کر دیتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آنے کے باوجود بھی اگر لوگ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں اور صحیح راستے پر نہیں چلتے ہیں اور اپنی اسی پرانی روش پر چلتے ہیں, تو پھر ایسے لوگ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح راستے کو نہیں چنا. اور ظلم کا معنی بہت وسیع معنوں میں, اصل میں اس کی ضد عدل ہے, اور اللہ تعالیٰ عادل ہے, ظالم نہیں. اس سے اسے ایسے افعال کا صدور ممکن ہی نہیں ہے جس میں ظلم کا شائبہ تک پایا جاتا ہو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کسی رحمت کا مستحق ہو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دے, یہ جو سزا کا مستحق اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈال دے, یا زیادہ اجر کے مستحق شخص کو کم اجر دے دے. نہیں, اللہ تعالیٰ عادل ہے, عدل کرنے والا ہے, ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو بہرحال ان تمام آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی حالت بیان فرمائے ہیں، اس دن عدل اور فضل کی بنیاد پر ملنے والی جزا اور سزا کے اثرات کیسے ہوں گے، اور اس میں دراصل اس بیان کا مقصد کیا ہے، ان آیتوں کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر یعنی اللہ تعالیٰ ترغیب اور ترہیب پیدا کرنا چاہتے ہیں. ترغیب مطلب ہمیں ان کاموں کی رغبت دلانا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور ترہیب مطلب اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کو اللہ نہ کرے سزا مل سکتی ہے، تو ہم سزا سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں. تو یہ آیت دراصل ترغیب اور ترہیب پر مبنی ہے، جس کا فائدہ خوف اور امید کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تو چہرے سفید ہوں گے، وہ خوش نصیبوں اور نیک کام کرنے والوں کی علامت کے طور پر ہوں گے، جنہوں نے آپس میں الفت اور محبت رکھی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، یہ بد نصیب لوگ ہوں گے یا بے عمل لوگ ہوں گے. یہ وہ لوگ تھے جو تفرقہ بازی پیدا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، فرقوں میں بٹ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو ذلت اور رسوائی ملے گی اور ان کے دلوں کی کیفیت بھی خوف کی صورت میں ہوگی، اور اسی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب انسان کسی چیز سے ڈر جاتا ہے یا خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کی حالت بالکل چینج ہو جاتی ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے نا، تو اسی حالت کو ذکر کیا گیا یہاں پر. اور نیک لوگوں کو نعمتیں اور خوشیاں نصیب ہوں گی، ان کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہوں گے اور ان کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دہر میں وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی. تر و تازہ ہونے کا تعلق چہروں سے ہے اور خوشی دلوں میں ہوتی ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مالہ من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہم وقطع من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سورہ یونس میں جنہوں نے گناہ کمائے تو ہر برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. یوں ہوگا گویا ان کے چہروں پر رات کے تاریک ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہوں، یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن روشن چہرہ والا بنائے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ ندر اللہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تو حدیث پہنچانا بھی کیا ہے، چہرے کو روشن رکھنے کی نشانی ہے. تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں ڈانٹ ڈپٹ پلائی جائے گی، ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اکفر تم بعد ایمانکم، کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی تم نے ہدایت اور ایمان کے بجائے کفر اور دلالت کو کیوں ترجیح دی، تم نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کیا، اب اس کے بدلے میں تم عذاب کا مزہ چکھو، اب تمہارے لیے صرف جہنم کا عذاب ہی کافی ہے اور تم اسی کے مستحق ہو. اور جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کو مبارکباد دی جائے گی اور عظیم ترین بشارت ملے گی، یعنی انہیں جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی جائے گی، مبارکباد دی جائے گی، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کی خبر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین. تو اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور وہاں کی دائمی جو نعمتیں ہیں سلامتی والی زندگی ہوگی ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے احکام اور تمام معاملات یہ جو عوامر ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں اور ان کی جزا بھی بتا دی ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور رحمت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر جزا اور سزا ملتی ہے. تو اس کی جو خاص صفت ہے وہ رحمت بھی ہے اور عدل بھی ہے، جس میں ظلم کا کوئی شائبہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ، ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ بھی نہیں فرماتا، سبحان اللہ، لہٰذا کسی کی نیکیوں میں کمی نہیں کرتا اور ظالموں کے ظلم میں اضافہ نہیں فرماتا، بلکہ صرف ان کے کیے ہوئے اعمال کی سزا دیتا ہے ان کو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، تُرْجَعُ الْأُمُورُ لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے ان سب کو پیدا کیا اور پھر رزق دیا اپنی قضاء اور قدر کے مطابق، اپنی شریعت اور احکام کے مطابق ان میں اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرماتا ہے. قیامت کے دن وہ اسی کے پاس واپس جائیں گے اور پھر وہاں پر ان کو اپنے اچھے اور برے اعمال کی جزا مل جائے گی. تو یہ ہیں وہ معاملات، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ لوگ تو ضرور ہی ہونے چاہیے جو یہ کام کریں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے تو پھر وہ قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، تازگی ہوگی ان کے چہروں پر، خوشی ہوں گی، رونق ہوگی، اور جن لوگوں نے یہ کام انجام دینے سے انکار کیا یا پیچھے رہے اور تفرقہ بازی میں پڑے رہے یا دین میں غلط خیالات کو داخل کیا، ملحدانہ نظریات کو داخل کیا، یعنی دین کو چینج کر کے رکھ دیا، ان کے چہرے اس دن پھر سیاہ ہوں گے۔ تو پچھلی جو آیات تھیں اور آج کی آیت سے کیا سیکھنے کو ملا، یعنی کیسے ہم ان آیتوں کو عملی طور پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کہ جیسے پیچھے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے اور بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ اجتماعیت میں فائدہ ہے اور اختلاف میں نقصان اور تکلیف ہے، ہے نا؟ تو ہمیں اختلافات سے بچنا چاہیے، تفرقہ بازی سے بچنا چاہیے، اور ایک جٹ ہو کر رہنا چاہیے۔ اور ولتکم امتو یدعون الی الخیر، کہ ایک جماعت میں ضرور ایسی ہو۔ اس آیت سے کیا ہمیں سیکھنے کو ملا؟ کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں، فریضے میں مشغول ہیں، ان کے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو ان کو، ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ کریں اور ہم خود بھی اس میں شامل ہوں۔ اور تیسری بات جو سیکھنے کو ملی اسی آیت سے، کہ وہی ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں دراصل دعوت دیتی ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم یہ کام میں حریص ہوں، ہم اس کام کو کرنے میں بہت زیادہ، یعنی ہمارا دل اور دماغ کہیں ٹکے نہ لگے جب تک ہم یہ کام نہ کر لیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہمیں حریص ہونا چاہیے، تاکہ ہم فلاح پانے والے بندوں میں اللہ تعالیٰ کے شامل ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے جو فلاح پانے والے بندے ہیں ان میں ہم شامل ہو سکیں انشاءاللہ۔ اور قابل توجہ جو باتیں تھیں، کہ جو پیچھے سے آیتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کے مطابق جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کہ ہمیں ہر نیکی کے کام پر مداومت اختیار کرنی چاہیے، یعنی کوئی بھی کام، کوئی عبادت تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشہ دوام ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، تدبر ہو، سنت نبوی کی پیروی ہو، یا سنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہو۔ تو ان سب میں ثابت قدمی بہت زیادہ ضروری ہے، تھوڑا عمل لیکن ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور دوسری بات، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، کہ ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور فرقوں میں بٹنے سے جو منع کیا گیا ہے، اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ کسی بھی جماعت یا کسی بھی گروپ یا کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی انفرادی شخص کے لیے بھی، جب وہ خواہشات کی پیروی پر چلتا ہے یا خواہشات کو اپناتا ہے، تو وہ اس کے لیے شر ہی شر ہے۔ تو خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی پیروی کی جائے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اگلی آیت بھی دراصل اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کا ٹاپک پورا، یعنی ان تمام آیتوں کا ٹاپک چینج ہے، لہٰذا ہم یہیں تک کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ سمجھے ہوں گے کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور بچپن سے بچوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالتے رہیں۔ اب دیکھیں، یقین جانے اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے پھر کبھی اپنی زندگی کو بیکار کے کاموں میں نہیں لگاتے، بلکہ ایک بامقصد زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اور وہ اپنے آپ اصل میں ایک دائی دین کا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو اسپیشل کوئی دائی بننے کی، اس کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان کے عمل میں ہی یہ بات ہوتی ہے، ان کے روزمرہ کے معاملات میں ہی یہ کام شامل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا دائی بنائے، خیر امت میں شامل کرے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو توفیق دے کہ جس کی جیسے ہمت اور طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ اس کام میں مشغول رہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔